السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
افغانستان سے تعلقات میں نئے باب کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. سرتاج عزیز کا امریکی نمائندہ خصوصی ڈینیل فلڈمین سے ملاقات میں اظہار خیال. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا
حکومت نے بلیک منی معاملے میں غیر ملکی بینکوں میں اکاؤنٹ رکھنے والے 627 افراد کے ناموں کی فہرست سپریم کورٹ میں پیش کی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں زیمبیا کے صدر مائیکل ساٹا لندن میں علاج کے لیے گئے تھے لیکن وہاں انتقال کر گئے. نائب صدر گائے اسکاٹ کو ملک کا عبوری صدر نامزد کیا گیا ہے. ناسا کا مال بردار راکٹ لانچنگ کے دوران تباہ ہو گیا ہے. سری لنکا میں مٹی کا تودہ گرنے سے کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے سربراہ کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تعلقات کا ایک نیا دور شروع کرنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھیجی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی ڈینیل فلڈمین نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد پاکستان کا پہلا دورہ بدھ کو مکمل کیا. امریکی سفارت خانے سے بدھ کو جاری ایک بیان کے مطابق ڈینیل فلڈمین نے امریکی ترقیاتی پروگراموں اور علاقائی تعاون و سلامتی سمیت مختلف دو طرفہ معاملات پر پاکستانی عہدیداروں سے ملاقاتیں کیں. پاکستانی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق سرتاج عزیز نے امریکی نمائندہ خصوصی سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ تعلقات کے ایک نئے باب کا آغاز کرنا چاہتا ہے اور پڑوسی ملک میں مساہلت کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کرے گا. انہوں نے اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ افغان صدر اشرف غنی کے دورہ پاکستان سے دونوں ملکوں کے درمیان امن و سلامتی، تجارت، تعمیر نو اور علاقائی تعاون پر پیش رفت ہوگی. پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق سرتاج عزیز اور امریکی نمائندہ خصوصی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ پاکستان کے افغانستان اور بھارت سے تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. بھارت سے تعلقات کے بارے میں سرتاج عزیز نے کہا کہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر حالیہ اشتعال انگیزی کے باوجود ان کا ملک بھارت سے تعلقات کو معمول پر لانا چاہتا ہے. ملاقات میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان طویل المدت شراکت داری کے اسٹریٹجک مذاکرات کے تحت ورکنگ گروپوں کی سطح پر ملاقاتوں کا حالیہ دور رواں سال کے آخر تک مکمل کر لینا چاہیے. بیان کے مطابق ڈینیل فلڈمین نے افغانستان میں امن اور استحکام کے علاوہ تجارت کے شعبوں میں پاکستان کے تعاون کو سراہا. بیان میں کہا گیا کہ امریکی نمائندہ خصوصی نے بھارت کے مسئلے کے حوالے سے کہا کہ دونوں ملکوں کو جلد از جلد مذاکرات کے عمل کا آغاز کرنا چاہیے. پاکستان فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے علاوہ امور خارجہ اور قومی سلامتی کے لیے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز، وزیر داخلہ چودھری نثار اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے بھی ملاقاتیں کیں. امریکی سفارت خانے کے بیان کے مطابق ملاقاتوں میں معاشی ترقی اور علاقائی استحکام کو فروغ دینے کے لیے دو طرفہ روابط کے مواقع پر بھی بات چیت کی گئی اور مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے زیادہ مضبوط اشتراک کار کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں طالبان کے خلاف جاری آپریشن میں افغانستان اتنا تعاون نہیں کر رہا جتنی اسے توقع تھی. مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں.
پاکستان کی فوج نے کہا ہے کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری ہیں لیکن اس کے لیے پڑوسی ملک افغانستان سے درکار تعاون حاصل نہیں ہوا. فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ نے بدھ کو پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شمالی وزیرستان میں 15 جون کو فوجی آپریشن ضرب عضب شروع کرنے سے قبل افغان حکام سمیت وہاں بین الاقوامی اتحادی افواج کو بھی اس بارے میں آگاہ کر دیا گیا تھا.
ہر لیول کے اوپر افغانستان میں یہ کنوے کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ ضرب عضب لانچ ہونے جا رہا ہے और उनसे तावन के लिए भी कहा गया, बट मैं आपसे बड़ा फ्रेंकली ये कहूँगा कि वो उस तरह से तावन कहीं नज़र नहीं आ रहा और मसाइल हैं। आपको पता है कुनर और नूरिस्तान में फजलुल्ला और उसके साथी ये जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन TTP है उनके लोगों ने उधर कैंप किए हुए हैं, वहाँ से कार्रवाइयों की रिपोर्ट आती है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें क्या इतना एक्शन उनके खिलाफ लिया गया है कि उनकी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएं या उनको पकड़ा जाए या मारा जाए, पाकिस्तान के हवाले किया जाए, तो ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं जिसके ऊपर मैं आपको हाँ में जवाब दे सकूँ।
पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान के इस ताज़ा बयान पर ताहाल अफगानिस्तान की तरफ से कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है, लेकिन माजी में अफगान अहदेदार ये दावा करते रहे हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन से अस्करियत पसंद अफगान इलाकों में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस है, जिसकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान को मुअस्सर इकदाम करने की ज़रूरत है। आसिम बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा और यहाँ दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। उनका कहना था कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने शमाली वज़ीरिस्तान में एक बड़े हिस्से को दहशतगर्दों से पाक कर दिया है और वहाँ टनों के हिसाब से बरामद होने वाले गोला बारूद की जखीरे को ठिकाने लगाया जा रहा है। फौज के तर्जुमान के बकौल अब तक 1100 से ज्यादा मुल्की व गैर मुल्की शिद्दत पसंदों को हलाक किया जा चुका है, जबकि रवा माह ही अफगान सरहद से मुल्हिका कबायली इलाके खैबर एजेंसी में भी खैबर वन के नाम से फौजी कार्रवाई का आगाज हुआ, जिसमें अब तक दर्जनों शिद्दत पसंद मारे जा चुके हैं। कबायली इलाकों से मुल्हिका खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मोबाइल फोन सर्विस के इस्तेमाल से मुतालिक फौजी तर्जुमान का कहना था कि अफगानिस्तान में सरहद के करीब लगे मोबाइल फोन टावर पाकिस्तान की सलामती के लिए भी खतरा है।
पॉलिटिकल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट ने ही अफगान्स को खास तौर पे कम्युनिकेट किया है कि ये जो टावर्स लगे हुए हैं अफगानिस्तान में हमारे बॉर्डर के साथ, इधर से सिग्नल स्पिल ओवर होते हैं हमारे इलाके में, जिसकी वजह से अफगान सिमें यूज हो सकती हैं और वो हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसको चेक किया जाए, कुछ टावर्स उनको रीलोकेट करने पड़ेंगे, कुछ बंद करने पड़ेंगे, लेकिन जब तक ये अफगान साइड से ये एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये सिग्नल इधर आता रहेगा।
शमाली वज़ीरिस्तान से फौजी ऑपरेशन की वजह से नकल मकानी करके आने वाले लाखों अफराद की अपने इलाकों को वापसी से मुतालिक फौज के तर्जुमान ने कहा कि इस बारे में कोई खत्मी तारीख तो नहीं दी जा सकती, लेकिन जैसे ही हालात मौजू होंगे इन लोगों की अपने इलाकों में वापसी शुरू कर दी जाएगी। नकल मकानी करके आने वाले तकरीबन 6 लाख से ज्यादा अफराद सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आर्जी तौर पर मुकीम है और शमाली वज़ीरिस्तान में मुतअद्दिद इलाकों को दहशतगर्दों से साफ करवाए जाने के सरकारी दावों के बाद इन लोगों में अपने घरों को वापस जाने के लिए इस्तेराब पाया जाता है। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
भारतीय हुकूमत ने ब्लैक मनी के मामले में गैर मुल्की बैंकों में अकाउंट रखने वाले 627 अफराद की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट।
मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत के एक रोज बाद ब्लैक मनी या काले धन के मामले में 627 अफराद के नामों की एक फहरिस्त अदालत में पेश की। स्विट्जरलैंड के HSBC बैंक में इन अफराद के खाते हैं। ये फहरिस्त सर बमोहर लिफाफे में अदालत में दाखिल की गई। ताहम हुकूमत ने कहा कि मुमकिन है कि इन तमाम अफराद ने गैर ममालिक में ब्लैक मनी जमा ना की हो, इनमें से बास के खाते जायज हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया HCL दत्तू ने एक रोज कबल गैर मुल्की बैंकों में जमा ब्लैक मनी निकालने के सिलसिले में हुकूमत के तरीकेकार पर सख्त तनकीद की थी और कहा था कि हम इस मामले को हुकूमत पर नहीं छोड़ सकते। बेंच के मुताबिक हमारे वक्त में ये कभी नहीं होगा। अदालत ने इसकी जांच करने के लिए कि आया इन तमाम अकाउंट होल्डर्स ने टैक्स कानून की खिलाफ वर्जी की है, मार्च 2015 तक का वक्त दिया है। अदालत ने सर बमोहर लिफाफे को नहीं खोला। उसने कहा कि यह दस्तावेजात हुकूमत के जरिए मुकर्रर करदा खसूसी तफ्तीशी टीम SIT को पेश की जाए। सिर्फ SIT के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ही लिफाफे की सील तोड़ सकते हैं। اٹارنی جنرل مکل روہتگی نے سماعت کے بعد نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ تمام اکاؤنٹ ہولڈرز 2006 کے ہیں، یہ فہرست فرانسیسی حکومت نے مرکزی حکومت کو 2011 میں سونپی تھی۔ ان تمام لوگوں کے اکاؤنٹ جنیوا کے ایچ ایس بی سی بینک میں ہیں۔ ان میں سے نصف اکاؤنٹ ہولڈرز بھارت کے باشندے ہیں اور نصف این آر آئی یعنی غیر مقیم ہندوستانی ہیں جن پر ٹیکس قوانین کا نفاذ نہیں ہوتا۔ ذرائع کے مطابق اس معاملے میں حکومت کو دھچکا لگ سکتا ہے کیونکہ بھارت نے امریکہ اور سوئٹزرلینڈ سے یہ معاہدہ کرتے ہوئے تفصیلات معلوم کی تھیں کہ انہیں عام نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو بلیک منی بھارت لانے میں دشواری پیش آ سکتی ہے کیونکہ یہ ممالک بھارت کو اب نہ کوئی اطلاع فراہم کریں گے اور نہ ہی بلیک منی واپس کریں گے۔ بھارت نے امریکہ کے ساتھ غیر ملکی کھاتوں سے متعلق ایک ایسے معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت اکاؤنٹ ہولڈرز کے نام عام نہیں کیے جا سکتے۔ سہیل انجن، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
صدر مائیکل ساٹا کے انتقال کے بعد زیمبیا کے نائب صدر گوائے اسکاؤٹ کو ملک کا عبوری صدر نامزد کر دیا گیا ہے۔ زیمبیا کے وزیر دفاع ایڈگر لونگو نے بدھ کے روز دارالحکومت لوساکا میں یہ اعلان کیا۔ اسے تقریباً 24 گھنٹے پہلے صدر ساٹا طویل علالت کے بعد لندن میں انتقال کر گئے تھے۔ کابینہ کے سیکرٹری رونلڈ میسسکا نے بدھ کو تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ صدر لندن میں زیر علاج تھے جہاں وہ 28 اکتوبر کو انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 77 برس تھی۔ لندن میں زیر علاج جہانی صدر کی بیماری سے متعلق واضح معلومات دستیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ جنوب وسطی سری لنکا میں مٹی کا تودہ گرنے سے کئی مکانات ملبے تلے دب گئے ہیں جس سے 10 افراد ہلاک جبکہ 250 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ دارالحکومت کولمبو سے 192 کلومیٹر کے فاصلے پر بلدم ملا نامی گاؤں میں شدید بارشوں کی وجہ سے مٹی سرکنے سے یہ حادثہ ہوا۔ اطلاعات کے مطابق صبح اسکول جانے والے بچوں نے واپسی پر اپنے گھروں کو مٹی تلے دبے ہوئے دیکھا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے ترجمان پردیپ کودیپلی نے کہا کہ امدادی کاروائیوں میں 10 لاشوں کو ملبے سے نکال لیا گیا ہے جبکہ ان کے بقول اب بھی 250 افراد لاپتہ ہیں اور 140 مکان کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی جانب سے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کی طرف بھیجا جانے والا ایک راکٹ لانچنگ کے چند سیکنڈز کے بعد تباہ ہو گیا۔ ناسا کے مطابق راکٹ پر کوئی خلاباز سوار نہیں تھا اور بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے لیے سامان لے کر جا رہا تھا۔ راکٹ کو منگل کی شام امریکی ریاست ورجینیا کے ساحل پر واقع ویلپس آئی لینڈ فیسلٹی نامی مرکز سے لانچ کیا گیا تھا جو فضا میں بلند ہونے کے چند سیکنڈ بعد ہی دھماکے سے تباہ ہو گیا۔ اسی اثنا میں روس نے بدھ کے روز بغیر خلاباز کے ایک مال بردار راکٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ کیا۔ قازقستان کے بیکانور کے کاسموڈروم سے یہ راکٹ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے لیے سامان لے کر گیا ہے۔ یہ سویوز راکٹ اور پروگریس 57 مال بردار جہاز متوقع طور پر دیر گئے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے جڑ جائے گا۔ بنگلہ دیش میں جنگی جرائم کے ٹرائبیونل نے جماعت اسلامی کے سربراہ مطیع الرحمان نظامی کو انسانیت کے خلاف جرائم بشمول نسل کشی، تشدد اور جنسی زیادتی میں ملوث ہونے کے الزام میں سزائے موت سنائی ہے۔ سرکاری وکیل محمد علی نے صحافیوں کو بتایا کہ بدھ کو ٹرائبیونل نے جرائم کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں موت کی سزا سنائی۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ جو امریکی طبی کارکن مغربی افریقہ میں ایبولا کے خلاف جدوجہد میں رضاکارانہ خدمات انجام دیتے ہیں انہیں خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے، نہ کہ ان کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ جبکہ امریکی وزیر دفاع اس سفارش پر غور کر رہے ہیں کہ مغربی افریقہ میں ایبولا کے خلاف کوششوں میں حصہ لینے کے بعد واپس آنے والے تمام امریکی فوجیوں کو 21 روز تک قرنطینہ کی طرز کی نگرانی میں رکھا جائے۔ وائٹ ہاؤس سے لوئس ریمیرس اور پینٹیگون سے کارلا بابک کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
صدر اوباما نے منگل کے روز کسی ریاست کا نام لیے بغیر کہا کہ ایبولا کے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے طبی کارکنوں کو قرنطینہ میں یا الگ تھلگ رکھنے کی پالیسیاں ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس بیماری سے نمٹنے میں مدد کے لیے امریکیوں کی حوصلہ شکنی کریں۔
Those workers who are willing and able and dedicated to go over there in a really tough job,
وہ کارکن جو آمادہ ہیں، اس قابل ہیں اور جنہوں نے پوری تندہی کے ساتھ وہاں جا کر ایک واقعتاً سخت فرض نبھایا ہے، انہیں خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کیا جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ یہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ صدر نے ان خیالات کا اظہار ریاست نیو جرزی کی جانب سے اس اعلان کی بات کیا کہ ایبولا کے مریضوں سے رابطے میں رہنے والے طبی کارکنوں کو قرنطینہ میں رکھا جائے۔ انتظامیہ اس مطالبے کو مسترد کر چکی ہے کہ گنی، لائبیریا اور سیرالیون کے سفر پر پابندی عائد کی جائے، اور اس نے ان ممالک سے آنے والے لوگوں کو خود بخود قرنطینہ میں رکھے جانے کے خلاف سفارش کی ہے۔ اوباما نے منگل کے روز امریکیوں کو باور کروایا کہ امریکی سرزمین پر ایبولا سے صرف 2 لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عہدیداروں کو اس بیماری سے نمٹنے کے لیے سائنس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ خوف سے۔ صدر نے خبردار کیا کہ طبی کارکنوں کی نقل و حرکت پر پابندی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا،
We have to keep leading the global response. America cannot look like it is shying away because other people are watching
what we do. ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے عالمگیر کوششوں کی قیادت کرتے رہنا چاہیے۔ امریکہ گریز کا انداز نہیں اپنا سکتا کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اگر مغربی افریقہ میں بین الاقوامی طور پر بھرپور مدد نہ کی گئی تو ہم اپنے ملک میں واقعتاً خود کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ دوسری جانب کارلا ویب نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ پینٹاگون کے ترجمان ریئر ایڈمرل جان کربی نے کہا ہے کہ چیئرمین آف جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے منگل کے روز تجویز دی کہ مغربی افریقہ سے واپس آنے والے تمام فوجیوں کی نگرانی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر دفاع ہیگل اس سفارش کا جائزہ لے رہے ہیں اور جلد ہی اس بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔
He hasn't made a decision about implementing this force wide and I'm not going to close down the decision space for the secretary at this point in time.
انہوں نے ابھی پوری فوج میں اس پر عمل درآمد کا فیصلہ نہیں کیا، اور فی الوقت میں وزیر دفاع پر اس فیصلے کے لیے زور نہیں دوں گا۔ ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا۔ پیر کے روز آرمی چیف آف سٹاف جنرل رے اوڈیئرنو نے ہدایت کی تھی کہ ایبولا کی روک تھام کے مشن سے واپس آنے والے امریکی آرمی کے تمام فوجیوں کو 21 روز تک الگ تھلگ رکھا جائے۔ لائبیریا سے واپس آنے والے امریکی فوجی عملے میں 1 2-star جنرل اور عملے کے 11 ارکان شامل ہیں جو اٹلی میں ایک بیس پر رکے تھے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عالمی ادارہ صحت WHO ایک بار پھر دنیا کی حکومتوں سے اپیل کر رہا ہے کہ وہ مغربی افریقہ کے ایبولا وائرس سے متاثرہ ملکوں سے واپس آنے والے طبی عملے کو قرنطینہ میں نہ رکھیں، مطلب یہ ہے کہ الگ تھلگ نہ کریں۔ جنیوا میں WHO کے صدر دفاتر سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے تفصیلات اسد حسن سے۔
عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اسے اپنے اس سادہ سے پیغام کو دنیا میں پہنچانے میں دقت کا سامنا ہے کہ ایسے افراد جن میں ایبولا کی علامات نہیں ہیں وہ متعدی نہیں ہیں اور دوسروں میں بیماری منتقل نہیں کر سکتے۔ WHO کے ترجمان عارف شہزاروے کو اس وقت قدرے ناخوش نظر آئے جب انہوں نے قرنطینہ کے خلاف ادارے کی سفارشات کو دہرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ طبی عملہ جو ایبولا کے خلاف جنگ کے لیے مغربی افریقہ جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ خود کو بیماری سے کیسے محفوظ رکھنا ہے اور کس طرح خود کو بحفاظت واپس گھر لانا ہے۔ ہمیں بین الاقوامی طبی عملے کی اشد ضرورت ہے۔ ہم ہر ورکر کو بلاتے رہے ہیں اور وہ اس مرض کے خلاف کام کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ وطن واپسی پر ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں یہ لگے کہ وہ پورے ملک کی آبادی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی ہیلتھ ورکرز کی حمایت میں بیان جاری کیا ہے اور پھر کہا ہے کہ کسی بھی ملک کو خود کو ہلاکت خیز وائرس ایبولا سے بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اس وائرس کو مغربی افریقہ میں روکے جہاں یہ پیدا ہو رہا ہے۔ امریکہ کی حکومت نے صحت سے متعلق نئے قواعد و ضوابط متعارف کرائے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ واپس آنے والے طبی عملے کا معائنہ کیا جائے گا، نہ کہ انہیں قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ لیکن نیو یارک، نیو جرسی اور الینائی جیسی ریاستیں متاثرہ علاقوں سے آنے والے ہیلتھ ورکرز کو 21 دن کے انکیوبیشن کے عرصے کے لیے قرنطینہ میں رکھنے کے فیصلے پر مصر ہیں۔ اسی اثناء میں آسٹریلیا کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ ایبولا سے بری طرح متاثرہ ملکوں لائبیریا، سیرالون اور گنی سے شہریوں کے اپنے ملک میں داخلے کو بند کر دے گی۔ WHO کے ترجمان شہزاروک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ آیا اس اقدام سے ہیلتھ ورکرز مغربی افریقہ جا کر خدمات انجام دینے میں حوصلہ شکنی محسوس کریں گے یا نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ واپس آ رہے ہیں، خاص طور پر طبی عملے کے افراد، ان میں بہادری اور حوصلہ مندی دیکھنے کے لائق ہے، لہٰذا یہ لوگ اصل ہیرو ہیں۔ جب وہ وہاں جاتے ہیں، وہاں وقت گزارتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس حقیقت کو قبول کرنا آسان نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو بلا وجہ کیوں قرنطینہ میں رکھا جائے۔ گزشتہ دسمبر میں ایبولا وبا پھوٹنے کے بعد اس وائرس سے 10,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں جبکہ 5,000 افراد اس مرض کے سبب ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی شہری اگلے منگل کو ایک نئی کانگریس کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ نتائج امریکہ کے صدر براک اوباما کے اپنے منصب کے اگلے دو برسوں پر گہرا اثر ڈالیں گے۔ صدر اس سال کے وسط مدتی انتخابات پر بہت زیادہ اثر انداز ہیں، اور ریپبلکنز نے اس سال کی انتخابی مہم میں انہیں ایک مرکزی مسئلہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے قومی نمائندے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ قاسم۔
ایک لحاظ سے 2014 کا مڈ ٹرم الیکشن براک اوباما کی آخری انتخابی مہم اور ووٹروں کو جیتنے اور ڈیموکریٹس کو سینٹ میں اپنی اکثریت برقرار رکھنے میں مدد دینے کا ایک آخری موقع ہے۔
I'm not on the ballot this fall. Michelle's pretty happy about that. But make no mistake, these policies are on the ballot. Every single one of them.
اب اس موسم خزامی میں بیلٹ پر نہیں ہوں۔ مشیل اس بات پر بہت خوش ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ پالیسیاں بیلٹ پر ہیں، ان میں سے ہر ایک پالیسی۔ ریپبلکنز مہم کے آخری دنوں میں ٹی وی کے اشتہاروں کی بھرمار کے ساتھ صدر کو اپنی قومی مہم کا ایک مرکزی نقطہ بنانے کے لیے پرجوش رہے ہیں۔
November 4th, Obama's policies are on the ballot. Vote to keep terrorists off U.S. soil. Vote Republican.
4 نومبر اوباما کی پالیسیاں بیلٹ پر ہیں۔ دہشت گردوں کو امریکی سرزمین سے دور رکھنے کے لیے ووٹ دیں، ریپبلکنز کو ووٹ دیں۔ ریپبلکن امیدوار صدر کو بھی ہدف بنا رہے ہیں، جن میں نارتھ کیرولائنا سے سینٹ کے امیدوار ٹام ٹیلس شامل ہیں، جو اس نشست پر انتخاب لڑ رہے ہیں جو اس سے پہلے ڈیموکریٹ کے ہیگن کے پاس تھی۔
If you want the same failed policies of President Obama, you'd vote for Kay Hagan.
اگر آپ صدر اوباما کی وہی ناکام پالیسیاں چاہتے ہیں تو آپ کے ہیگن کو ووٹ دیں۔ سینیٹر ہیگن نے ایک حالیہ بحث کے دوران اس کا جواب دیتے ہوئے کہا،
Speaker Tillis wants to make this race about the president. This race is about who is going to represent North Carolina.
اسپیکر ٹیلس اسے صدر سے متعلق مقابلہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ مقابلہ اس بارے میں ہے کہ نارتھ کیرولائنا کی نمائندگی کون کرے گا۔ دو جماعتی پالیسی سینٹر کے تجزیہ کار جان فورٹیئر کہتے ہیں کہ صدر کے بارے میں عوامی مقبولیت کی کم شرحیں ریپبلکنز کی مدد کر رہی ہیں، اور ان کے نتیجے میں بہت سے ڈیموکریٹس نے مسٹر اوباما اور اپنے درمیان فاصلہ رکھا ہے۔
One, midterm elections tend to go against the president no matter what. Two, the president isn't doing so well in public.
وہ کہہ رہے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ وسط مدتی انتخابات بہر طور صدر کے خلاف جانے کا رجحان رکھتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ صدر رائے عامہ کے جائزوں میں کچھ زیادہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ ان لوگوں کی شرح تقریباً 40-42% ہے جن کا خیال ہے کہ وہ اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ اور امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ میں رائے عامہ سے متعلق ایک تجزیہ کار کیرولن بومن کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ووٹرز وسط مدتی انتخابات کو صدر کے بارے میں ایک ریفرنڈم کے طور پر دیکھیں گے۔
He won't be on the ballot, of course, and usually around 6 in 10 people tell the pollsters that he won't be a factor in their vote.
وہ بلا شبہ بیلٹ پر نہیں ہوں گے، اور عمومی طور پر ہر 10 میں سے لگ بھگ 6 لوگ رائے عامہ کے جائزوں سے متعلق لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کے ووٹ میں صدر کوئی عنصر نہیں ہوں گے۔ باقی لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ اپنے ووٹ کو صدر کی موافقت کے بجائے ان کے خلاف قرار دیتے ہیں۔ قدامت پسند تجزیہ کار مائیکل بیرون کہتے ہیں کہ جو انتخاب قریب آ رہا ہے، ایبولا کے پھیلاؤ، مشرق وسطی میں اسلامک اسٹیٹ کے ابھرنے اور ملکی معیشت کے بارے میں خدشات ریپبلکنز کی مدد کر رہے ہیں۔
We're basically seeing, on the one hand, basic issues of the economy, foreign policy, the world.
کہنے میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پر ہم ایک طرف تو معیشت، خارجہ پالیسی کے مسائل دیکھ رہے ہیں، دنیا جو پریشانی کے عالم میں ہے، ڈیموکریٹس کو نقصان، اور کم از کم عارضی طور پر ریپبلکنز کی مدد کر رہی ہے۔ زیادہ طویل المیاد مدت میں انتخابات کے بعد بلا شبہ ریپبلکنز کو قدر مختلف انداز اپنانا ہوگا۔ زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ ریپبلکنز امکانی طور پر نومبر کے انتخابات میں سینٹ میں اکثریت حاصل کر لیں گے، جس سے ریپبلکنز کو صدر اوباما کی مدت صدارت کے آخری دو برسوں میں سینٹ اور ایوان نمائندگان دونوں پر کنٹرول حاصل ہو جائے گا۔ یو ایس پالیٹکس فار دا ایتھکس اینڈ پبلک پالیسی سینٹر کے نگراں ہینری اولسن کہتے ہیں،
I would say that it looks like the Senate is likely to end up in Republican hands.
وہ
کہہ رہے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ ایسا لگتا ہے کہ سینٹ آخر کار ریپبلکنز کے ہاتھوں میں آ جائے گی. سوال صرف یہ ہوگا کہ وہ اکثریت کس درجے کی ہوگی اور کون کون سے امیدوار واشنگٹن جائیں گے. ریپبلکنز کو سینٹ میں قطعی اکثریت حاصل کرنے کے لیے 6 نشستیں درکار ہیں جو اس وقت ڈیموکریٹس کے پاس ہیں. اور رائے عامہ کے جائزے مہم کے آخری دنوں میں ملک بھر میں سینٹ کے بہت سے اہم مقابلوں میں ریپبلکنز کی برتری دکھاتے ہیں. صفیہ کاظم، اردو وی او اے، واشنگٹن.
بالی ووڈ کی 7 مہنگی اداکارائیں، تفصیلات فکر و فن میں. بالی ووڈ میں ایک سے بڑھ کر ایک باصلاحیت اور خوبصورت ایکٹریس موجود ہے، اور ان میں سے چند ہیروئنز تو ایسی ہیں جنہیں ڈائریکٹرز منہ مانگے معاوضے پر بھی کاسٹ کرنے کو تیار رہتے ہیں. ان میں پہلا نام ہے پریانکا چوپڑا کا. دیسی گرل پریانکا چوپڑا، جو بالی ووڈ کی سٹار ہیروئن ہونے کے ساتھ ساتھ اب انٹرنیشنل پاپ سٹار بھی ہیں، ان کا معاوضہ بھی ان کی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ اوپر کی جانب سفر کر رہا ہے. اطلاعات کے مطابق پریانکا نے فلم زنجیر میں 9 کروڑ روپے معاوضہ وصول کیا تھا. چلیا 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 روح چرا لوں میں ہوں. کرینہ کپور، چلیا چلیا او چلیا ہاتھ نہ میں ہوں ایسی چلیا. مسلسل فلاپ فلمیں دینے کے باوجود کرینہ کی مارکیٹ ویلیو میں کوئی کمی نہیں آئی، اور فلم نگری کے اندرونی ذرائع کہتے ہیں کہ بیبو نے فلم ہیروئن میں کام کرنے کے لیے 8 کروڑ روپے وصول کیے تھے. دیپیکا پاڈوکون، پے در پے میگا ہٹس کے بعد بالی ووڈ کی ملکہ کہلائی جانے والی دیپیکا فی فلم 4 کروڑ وصول کر رہی ہیں. ان کی قسمت کا ستارہ عروج پر ہے، اس لیے ممکن ہے کہ دیپیکا آنے والے وقت میں اپنا معاوضہ مزید بڑھا دے. کیٹرینہ کیف، عشق شبا مشک شبا خوش آمدید مرحبا، عشق شبا مشک شبا خوش آمدید مرحبا. کیٹرینہ ہر فلم اور انڈورسمنٹ کے لیے 4 کروڑ سے بھی زیادہ معاوضہ لے رہی ہیں. باتیں جو دل کی ہیں دل ہی میں رکھنا پیا. ودیا بالن، تو نہ کھولوں میں کھولوں نہ لب تو پر آنکھوں سے سب کہہ دیا. پیو بولے پیا بولے کیا یہ بولے جانوں نہ جیا ڈولے. ڈرٹی پکچر پر بہترین اداکارہ کے تمام ایوارڈ سمیٹنے والی ودیا ایک فلم یا انڈورسمنٹ کا معاوضہ 2 کروڑ سے کچھ زیادہ ہی لیتی ہیں. انوشکا شرما، تو صبر کر میرے یار ذرا سانس تو لے دلدار، چل فکر نو گولی مار یار ہے دن جندڑی دے چار. ہولے ہولے ہو جائے گا پیار چلیا، ہولے ہولے ہو جائے گا پیار. شاہ رخ خان کے ساتھ ہٹ فلم رب نے بنا دی جوڑی سے اپنے فلمی کریئر کا آغاز کرنے والی انوشکا شرما کا معاوضہ بھی بڑھتا گیا، اور اب انوشکا ایک فلم کے 2 کروڑ لیتی ہیں. سوناکشی سنہا، دبنگ گرل سوناکشی سنہا بھی تیز رفتاری سے بالی ووڈ میں کامیابی کی سیڑھیاں طے کر رہی ہیں. سوناکشی سنہا فی الحال ایک فلم کے لیے 1 کروڑ روپے معاوضہ لے رہی ہیں. اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو، تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے سن 2013 کے انتخابات کا لدم قرار دینے سے متعلق درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق بیان کر رہے ہیں۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ملک میں مئی 2013 کے انتخابات کو کالعدم قرار دینے سے متعلق درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں 3 مختلف افراد کی جانب سے دائر درخواستوں میں کہا گیا کہ مئی 2013 کے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی، اس لیے انہیں کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست گزاروں میں عدالت عظمیٰ کے سابق جج محمود اختر صدیقی بھی شامل تھے۔ تاہم چیف جسٹس ناصر الملک کی قیادت میں عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے ان درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 225 کے تحت انتخابات سے متعلق شکایات کو الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ آئین کی پاسداری کرنا سپریم کورٹ کی اولین ذمہ داری ہے اور آئین کو کسی بھی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی امور عرفان صدیقی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ عدالت نے قانونی نکات کی بنیاد پر ان درخواستوں کو نمٹایا، لیکن ان کے بقول بظاہر ایسے ٹھوس شواہد اب تک سامنے نہیں لائے گئے ہیں جن کی بنا پر 2013 کے انتخابات کو مکمل طور پر کالعدم قرار دیا جا سکے۔
نہ تو اب تک ایسے شواہد سامنے لائے جا سکے ہیں کہ واقعی 2013 کے انتخابات میں اس سطح کی کوئی دھاندلی ہوئی ہے، منظم دھاندلی ہوئی ہے، کہ اب ان انتخابات میں کسی مرحلے کی کوئی ریمیڈی باقی نہیں رہی۔ عملاً ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی چیز، کسی بھی جو الزامات لگے ہیں ان کو سبسٹنشیٹ نہیں کیا گیا، کوئی شواہد نہیں لائے گئے، جو دعوے کیے گئے ہیں ان کے حق میں کوئی ثبوت نہیں لایا گیا۔
ادھر تحریک انصاف کے اراکین اپنے استعفوں کی تصدیق کے لیے بدھ کو قومی اسمبلی میں اسپیکر ایاز صادق کے دفتر پہنچے، لیکن انہوں نے فردن اسپیکر کے سامنے پیش ہونے سے انکار کیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ وہ تمام کے تمام ایک ساتھ ہی پیش ہونا چاہتے ہیں، لیکن بعد میں اسپیکر کے سامنے پیش ہوئے بغیر ہی تحریک انصاف کے اراکین وہاں سے چلے گئے۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے دعویٰ کیا کہ ان کے اراکین اسمبلی کو حکومت نے نجی طور پر رابطہ کر کے رشوت کے طور پر وزارتیں دینے کی پیشکش بھی کی، لیکن حکومت کے عہدیداروں نے اس کی سختی سے تردید کی۔
جو ممبر اس پارٹی کے فیصلے کے مطابق مستفید نہیں ہوگا وہ پارٹی سے پارے گا، وہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہوگا۔
واضح رہے کہ تحریک انصاف کے 34 اراکین قومی اسمبلی میں سے ایک جاوید ہاشمی پہلے مستعفی ہو کر پارٹی سے الگ ہو چکے ہیں، جبکہ دیگر 3 اراکین اسمبلی نے مستعفی نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ پارلیمان کے اجلاس میں بھی شرکت کر رہے ہیں۔ بعد ازاں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بدھ کی شام پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ تحریک انصاف کے 25 اراکین آئے تھے، لیکن انہوں نے تصدیق کے لیے فردن پیش ہونے سے انکار کیا۔
میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، میری ذمہ داری ہے، والنٹری اور جینوئننیس جو ہے وہ اکیلے میں ہو سکتی ہے، وہ اتنے ہجوم میں نہیں ہو سکتی۔ یہ کیوں انہوں نے اس طرح کیا، یہ میرے پی ٹی آئی کے دوست جانتے ہیں یا آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں ایک ایک کر کے میرے پاس آنا پسند کیا۔
اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ وہ اس ساری صورتحال سے الیکشن کمیشن کو ایک خط کے ذریعے آگاہ کر دیں گے۔
اب میرے پاس ایک ہی رستہ ہے اور وہ یہ رستہ ہے کہ میں الیکشن کمیشن کو خط لکھ کے آگاہ کر دوں گا کہ یہ جو ایپیسوڈ ہوا ان کی نالج میں یہ سارا کچھ لے آؤں گا۔
تحریک انصاف مئی 2013 کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگاتے ہوئے حکومت کے خلاف احتجاج میں مصروف ہے اور جماعت کے چیئرمین عمران خان وزیر اعظم نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے تحریک انصاف کا احتجاجی دھرنا اب بھی جاری ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وزیر اعظم نواز شریف نے صوبائی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ پولیو کے خاتمے کے لیے اپنی کوششوں کو دگنا کر دیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
دنیا میں پولیو سے سب سے زیادہ متاثر ملک پاکستان میں اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوششوں کو تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ اس بارے میں شعور اجاگر کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات نہ کیے گئے تو پولیو وائرس کے کیسز کی تعداد میں 10 گنا تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں رواں سال اب تک پولیو کے 227 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ دنیا کے دیگر دو ملک افغانستان اور نائجیریا، جہاں تاحال پولیو وائرس پر پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا، وہاں ان کیسز کی تعداد بالترتیب 12 اور 6 ہے۔ وزیراعظم نواز شریف نے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو لکھے گئے ایک خط میں ہدایت کی کہ ہنگامی صورتحال کا تقاضا ہے کہ صوبائی حکومتیں پولیو کے انسداد کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کریں اور ان علاقوں میں پولیو سے متعلق شعور اجاگر کیا جائے۔ انہوں نے پاکستان میں پولیو کے پھیلاؤ پر بین الاقوامی تشویش کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ماہ امریکہ کے دورے پر عالمی بینک کے صدر نے بھی ان کے سامنے یہ مسئلہ اٹھایا تھا۔ ان کے بقول اس حوالے سے یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ اگر پولیو کا یہ پھیلاؤ نہ روکا گیا تو آنے والے سالوں کے دوران پولیو کے کیسز کی تعداد میں 10 گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ گزشتہ سال پاکستان میں پولیو سے متاثرہ صرف 93 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، لیکن رواں سال ان میں تشویشناک اضافے کی ایک بڑی وجہ گزشتہ 2 سالوں میں 5 سال تک کی عمر کے 2.5 لاکھ بچوں تک سلامتی کے خدشات کے باعث انسداد پولیو ٹیموں کا نہ پہنچنا بتائی جاتی ہے۔ شمالی وزیرستان اور دیگر قبائلی علاقوں میں یہ مہم بری طرح متاثر ہو چکی ہے اور پولیو سے متاثرہ کیسز کی اکثریت بھی انہیں علاقوں اور صوبہ خیبر پختونخوا سے رپورٹ ہوئی۔ والدین کی طرف سے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے سے انکار کے علاوہ ملک کے مختلف حصوں میں انسداد پولیو ٹیموں کے رضاکاروں اور ان کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی اہلکاروں پر جان لیوا حملوں سے بارہا معطل ہونے والی مہم بھی پولیو وائرس پر قابو پانے میں ناکامی کی وجوہات ہیں۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر صحت شوکت یوسف زئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
اویئرنیس کمپین ہماری ایک سال میں ایک دفعہ اویئرنیس کمپین آتی ہے کہ جی 3 دنوں کی کمپین چلے گی، میرے خیال سے تو یہ ایک مسلسل کمپین ہونی چاہیے کہ، اور میں نے تجویز بھی دی تھی کہ 2-3 چیزوں کی، کہ اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کو قومی شہادت کے ساتھ یا اسکول کے داخلے کے ساتھ اس کو مشروط کیا جائے کہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ اپنے بچوں کو قطرے پلائیں۔
عالمی ادارہ صحت سے وابستہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں انسداد پولیو کی 3 سے 5 مہمات بھرپور طریقے سے چلا کر انسانی جسم کو اپاہج کر دینے والی اس بیماری کے وائرس پر قابل ذکر حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بحیرہ عرب میں آنے والے سمندری طوفان نیلوفر کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کراچی میں احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان تیاریوں کے بارے میں تفصیلی رپورٹ کے ساتھ شہزاد حسین۔
بحیرہ عرب میں بننے والا سمندری طوفان نیلوفر جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے کراچی میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی جا رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات پاکستان کی ویب سائٹ پر نیلوفر کو بہت شدید قرار دیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی شعیب احمد صدیقی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ خیر رہے، شدت میں کمی آ رہی ہے۔ 30 تاریخ کو دوپہر کے وقت ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ سائیکلون کراچی کے قریب سے گزرے گا، جس کے نتیجے میں بارش 25 سے 35 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے اور 35 سے 40 مائلز کی رفتار سے ہوا چل سکتی ہے۔ اس سلسلے میں جو احتیاطی انتظامات ہیں اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ بل بورڈز ہٹائے جا رہے ہیں، ہاسپٹلس کو الرٹ کر دیا گیا ہے، کے ایم سی، ڈی ایم سیز، کنٹونمنٹ بورڈز، واٹر بورڈ، ان تمام اداروں کے عملے کو ایمرجنسی ڈیوٹی پہ لگا دیا گیا ہے، لیوز کینسل کر دی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ ساحل سمندر پہ جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔
کمشنر کراچی کا کہنا تھا کہ بارشوں کے پیش نظر نالوں کی صفائی کا کام شروع کیا جا چکا ہے تاکہ نکاسی آب میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اور جن علاقوں میں لوگوں کا پانی سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے وہاں لوگوں کی رہائش کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ کمشنر کراچی شعیب احمد صدیقی نے مزید کہا کہ حکومتی اقدامات اپنی جگہ، لیکن لوگوں کو بھی اپنی طرف سے احتیاط کرنی چاہیے اور تیز ہوائیں چلنے کی صورت میں گھروں میں رہنا چاہیے، کیونکہ کھلے آسمان تلے کوئی درخت یا بل بورڈ ان پر گر سکتا ہے یا کوئی چیز اڑتی ہوئی آ کر انہیں لگ سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے علاوہ زیری سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقے بھی نیلوفر طوفان سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ محکمے کے مطابق سمندر کی صورتحال بہت طوفانی ہے اور اس میں اضافے کا خدشہ ہے، اس لیے صوبہ سندھ اور بلوچستان کے ماہی گیروں کو بدھ سے ہفتے تک سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
میکسیکو میں جرائم کی تفتیش کے ماہر ان 43 طلبہ کی تلاش کے لیے علاقے کی چھان بین کر رہے ہیں جو پچھلے ماہ لاپتہ ہو گئے تھے۔ 4 ہفتے سے جاری اس کھوج کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے اور منگل کی شام تک بھی یہ تلاش بے سود رہی۔ زیر تربیت یہ اساتذہ ریاست گوئیرورو کے قصبے لاگولا میں لاپتہ ہو گئے تھے، لیکن کئی روز کی تلاش کے بعد بھی ان کی زندگی یا موت کے کوئی آثار نہیں ملے۔ کاکولا نامی ایک جگہ پر ایک نئی بڑی قبر میں انسانی باقیات کا شبہ ہے، لیکن تصدیق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میکسیکو کے اٹارنی جنرل میریلو کرم نے منگل کے روز ایک نیوز کانفرنس بتایا کہ اس نئی جگہ کو بڑی قبر قرار دینا قبل از وقت ہوگا، جب تک مکمل ثبوت نہ ملے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ آزاد شامی فوج کے 50 باغیوں کا ایک گروپ بدھ کے روز ترکی کی سرحد پار کر کے شام کے قصبے کوبانی میں داخل ہو گیا ہے۔ اس طرح اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کے خلاف لڑنے والی کرد فورسز کو تازہ کمک حاصل ہو رہی ہے۔ آزاد شامی فوج پچھلے 3.5 سال سے صدر بشار الاسد کو اقتدار سے باہر کرنے کے لیے شامی فوجوں سے نبرد آزما رہی ہے۔ بدھ کے روز ہی عراقی کرد جنگجوؤں کا ایک گروپ بھی پرواز کے ذریعے جنوب مشرقی ترکی کے ہوائی اڈے پر پہنچا، جہاں سے وہ ترک سیکیورٹی فورسز کی نگرانی میں شامی سرحد کی طرف روانہ ہو گیا۔ بھاری ہتھیاروں سے مسلح ایک اور گروپ کو لے کر قافلہ کوبانی جانے کے لیے سرحد پار کر کے ترکی میں داخل ہوا ہے۔ ترکی کی حکومت نے پچھلے ہفتے اتفاق کیا تھا کہ عراقی کردستان کے علاقے کے 150 سے 150 جنگجوؤں کو ان کے علاقوں سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
شام کے عوام تشدد کے ایسے جال میں جکڑے ہوئے ہیں جس کے ایک طرف دہشت گرد تنظیم ISIL ہے اور دوسری طرف بشار الاسد کی ظالمانہ حکومت۔ امریکہ شام اور عراق میں ISIL کو شکست دینے اور کمزور کرنے کے لیے جاری عالمی کارروائیوں کی قیادت کر رہا ہے۔ شام اور عراق میں ISIL کے ٹھکانوں پر فضائی حملے جاری ہیں، اور امریکہ اپنے اتحادی ملکوں کے ساتھ مل کر غیر ملکی جنگجوؤں اور انہیں ملنے والی رقوم کا راستہ روکنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ شام میں ISIL اور اسد حکومت کے اعتدال پسند مخالفین کی مدد میں اضافہ بھی کر رہا ہے۔ ISIL کو کمزور کرنے اور شکست دینے کی عالمی کوششوں کی قیادت کرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ اسد حکومت پر دباؤ میں بھی اضافہ کر رہا ہے، جس کی جانب سے 2011 میں پرامن حکومت مخالف مظاہرین پر کروایا جانے والا وحشیانہ تشدد اس تنازع کے آغاز کا باعث بنا، جس میں اب تک 20,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے 16 اکتوبر کو شام کی حکومت کے کئی عہدیداروں اور حامیوں پر رقوم یا کسی اور قسم کی امداد کی فراہم کرنے پر اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے پر کئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ جہاں ایک طرف شام کے عوام دونوں محاذوں پر لڑ رہے ہیں، وہاں امریکہ بھی اس بات کے لیے پرعزم ہے کہ ایک ایسے جمہوری، متحد اور سب کی شمولیت پر مبنی شام کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا جہاں دہشت گردوں اور ظالموں کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن DC 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
امریکہ کا نام دنیا بھر میں ان ٹاپ ممالک میں آ جاتا ہے جو سب سے زیادہ سرمایہ خرچ کرتے ہیں، مگر پھر بھی بہت سارے امریکی اپنے تعلیمی اداروں سے مطمئن نہیں۔ عائشہ خالد ہم سے شیئر کر رہی ہے ایک ایسا متبدل تعلیمی طریقہ جو کافی سالوں سے والدین استعمال کرتے آ رہے ہیں، بلکہ اب اس کی مقبولیت بھی بڑھ رہی ہے۔
सुबह के पौने 10 होने वाले हैं। इस वक्त 14 साल के कोएन के अक्सर हम उम्र स्कूल्स में होंगे, लेकिन कोएन और इनके 4 साला जुड़वा बहन भाइयों का घर ही इनका स्कूल है, यानी होम स्कूल। अक्सर होम स्कूल्स की तरह बच्चों की वालिदा इस स्कूल की टीचर भी हैं और प्रिंसिपल भी।
होम स्कूलिंग इन्वॉल्व्स अ पैशन फॉर गिविंग योर चिल्ड्रन द बेस्ट एजुकेशन दैट यू कैन गिव देम।
ग्रेड 10 के स्टूडेंट कोएन को पहली जमात से अब तक इनके वालिदा ऑड्री बोगलस्टाइक ने घर पर ही तालीम दी है। वो कहती हैं कि 9 साल कबल अपने पहले बच्चे को सरकारी स्कूल ना भेजने और होम स्कूल कराने का फैसला इनके लिए खासा मुश्किल था।
हम पर फैमिली का बहुत दबाव था। वो कहते थे कि हम अपने बच्चे को तबाह कर देंगे, इसे मेल जोल का मौका कैसे मिल पाएगा और मैं कैसे तमाम मजामीन पढ़ा पाऊंगी।
कोएन और इसके बहन भाई उन 1.8 मिलियन अमरीकी बच्चों में शामिल है जो होम स्कूलिंग या घरों में रहकर तालीम हासिल कर रहे हैं। US Department of Education के मुताबिक इस तादाद में पिछले 10 सालों में इजाफा हुआ है। क्रिस चैपमैन अमरीकी महकमे तालीम के नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन स्टेटिस्टिक्स से मुंसलिक सीनियर रिसर्चर हैं। इनके मुताबिक होम स्कूल स्टूडेंट्स की तादाद सन 2003 के तकरीबन 11 लाख से बढ़कर 2012 में तकरीबन 18 लाख हो गई। ये तादाद केजी से लेकर ग्रेड 12 तक के अमरीकी स्टूडेंट्स की कुल तादाद का 3.4% है और इनकी अक्सरियत खुशहाल अमरीकी घरानों से ताल्लुक रखती है।
घरों में तालीम हासिल करने वाले तकरीबन 80% बच्चे खुशहाल घरानों से हैं और इनकी अक्सरियत सफेद फार्म है।
हमारे लिए होम स्कूलिंग की वजह एक ऐसे इलाके में हमारी रिहाइश होना था जहां के सरकारी स्कूल के निजाम से हम मुतमईन नहीं थे।
Say that they're doing so because they have concerns about the safety of the schools that are available in their local areas.
जबकि होमस्कूल कराए जाने वाले 76% अमरीकी बच्चों के वालिदैन ये फैसला अपनी मर्जी की मजहबी तालीम और 74% बेहतर मयार की निसाबी तालीम देने की खातिर करते हैं।
To all the people in Pakistan, assalamu alaikum.
अमरीकी महकमा तालीम में गैर सरकारी तालीम के शोबे की डायरेक्टर मॉरिन डॉलिंग के मुताबिक आज सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स की तरह होम स्कूलिंग की भी हर अमरीकी रियासत में कानूनी इजाजत है।
Across the United States, though, what's important to
तहम होम स्कूल्स की रेगुलेशन मुख्तलिफ अमरीकी रियासतें अपने अपने तौर पर करती हैं।
होम स्कूल्स
यानी जहां वर्जीनिया जैसी रियासतें वालदैन को पाबंद करती हैं कि वो हर साल तालीमी निसाब जमा करवाएं और बच्चों को बाकायदा इम्तहान दिलवाएं वगैरह, दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC समेत कई अमरीकी रियासतों में ऐसी पाबंदी नहीं। ऑड्री कहती हैं कि ये ख्याल दुरुस्त नहीं कि घरों में पढ़ने वाले तलबा को स्कूल जाने वालों के मुकाबले में समाजी मेल मिलाप के कम मौके मिलते हैं। जबकि इनके मुताबिक होम स्कूल फैमिलीज के ग्रुप से मुंसलिक बच्चों को हर उम्र के अफराद से मेल जोल का मौका मिलता है। इन ग्रुप्स का बड़ा मकसद इन बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज का मौका देना और इनके इम्तहान लेना है। इनकी फैमिली भी अब होम स्कूलिंग की अफादियत की कायल हो चुकी है।
ये शो नौजवानों पे तो है जरूर, मगर ये मत भूलिएगा कि इनकी जिंदगी को शेप देने में और माशरे का एक कामयाब वर्किंग पुर्जा बनने में बड़ों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है और उस्ताद का रुतबा शायद सबसे बड़ा होता है। मास्टर अयूब एक ऐसे ही उस्ताद है जो इस्लामाबाद और पिंडी में बहुत सारे बच्चों की मदद कर रहे हैं और उनके स्टूडेंट्स ना सिर्फ कामयाब हो रहे हैं बल्कि आगे जाकर दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। इस खूबसूरत स्टोरी के बारे में हम आपको फुल रिपोर्ट देते हैं, आइए चल के देखते हैं।
ऐसा था कि रजाकाराना तौर पे काम करना होता जब अगर अपनी मुल्क पर कोई ना कोई आफत आती थी, लेकिन पेट तो रोटी मांगता है तो मुझे अपनी एक सर्विस की ज़रूरत भी थी, एक नौकरी की ज़रूरत भी थी, तो मैंने बड़ी कोशिश की तो बाहर मुझे फायर सर्विस में एक नौकरी मिल गई। एज ए फायर इंचार्ज मैं वहाँ पर नौकर हो गया, लेकिन मैं ये सोचता था कि मैं जैसे मैंने अपना बचपना गुजारा है, दूसरों लोगों की मदद की है, दूसरे अपने बहन भाइयों की मदद की है, उनको पढ़ाया है और अपनी मेहनत की है, तो मैं इस्लामाबाद में ये देखता था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आवारा फिर रहे हैं, कोई कागज़ उठा रहा है, कोई गाड़ियाँ साफ़ कर रहा है, तो क्यों ना शहरी दफा के रजाकार को होते हुए وہ رضاکارانہ کام جو ہے ولنٹیئر طور پر یہ کیوں نہ کروں. تو میں نے چند دو چار بچوں کو لیا اور ان سے پوچھا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ماں باپ بہت غریب ہیں, ہم اپنے آپ کو نہیں پڑھا سکے. میں نے ان سے کہا بھی اگر میں آپ کی مدد کروں, میں آپ کو پڑھاؤں. پہلے تو انہوں نے تمسکر اڑایا, مذاق اڑایا کہ آپ کیا پڑھائیں گے جب ہمارے ماں باپ نے ہمیں نہیں پڑھایا. تو میں نے کہا نہیں بھائی میں پڑھاؤں گا. میں نے اپنے پاس سے ان کو کاپی دی, پینسل دی اور ان کو وہیں پر زمین پر بیٹھ کے پڑھانا شروع کر دیا. دو اسٹوڈنٹوں سے میں نے شروع کیا تھا تو دو سے چار, چار سے آٹھ, آٹھ سے دس, بیسوں ہو گئے اسٹوڈنٹ. اور یہ کچی اس جگہ پر میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو میری تعداد سو کے اندر بدلی ہو گئی. کرسچن کالون سے بچے آئے, سید پور سے آئے اور یہ سرونٹ کوارٹروں کے اندر سے خانساموں کے, چوکیداروں کے, نیب کاستوں کے ان کے بچے آئے. میرے کو لینا دینا نہیں تھا, نہ میں کسی سے فیس لیتا ہوں, نہ میں کسی کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی آتے ہیں لوگ میرے پاس کہتے ہیں جی ہمیں ٹیوشن پڑھائیں, ٹیوشن کی فیس لیتا ہوں. کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا, میں فری بچوں کو پڑھاتا ہوں جو کہ کام کرتے ہیں دن میں ان کو بھی. اور پھر لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے جو اسکولوں میں بچے جاتے ہیں کہ آپ ان کو ٹیوشن پڑھائیں گے تو آپ ان کو بھی پڑھائیں. میں نے کہا جی بالکل پڑھاؤں گا. پھر میں نے دونوں کو بٹھا کر مکس کر کے وہی کتابیں, وہی نصاب جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے ان کو پڑھانا شروع کر دیا. ہزاروں بچوں کو پڑھایا. 28 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں اور میرا کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے, نہ کوئی مذہبی. میں تو پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے فوج بنے, پولیس میں جائیں, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے. ہزاروں اسٹوڈنٹ پڑھ کے جا چکے ہیں. میرے پاس اس وقت 260 بچے ہیں جس میں 40% لڑکیاں ہیں, 60% لڑکے ہیں اور 45% کرسچن ہیں اور 55% مسلمان ہیں. اسی طرح جو 30% جو ہیں بچے, 30 یا 35% کام کرنے والے بچے ہیں اور 65% جو بچے ہیں میرے پاس وہ اسکولوں سے آنے والے بچے ہیں. میرے 28 سال میں سے اتنے بچے میرے پاس سے پڑھ کے جا چکے ہیں. میں کسی دفتر میں جاتا ہوں تو وہاں میرا اسٹوڈنٹ ملتا ہے, میں کسی ویگن میں بیٹھتا ہوں تو وہاں میرا اسٹوڈنٹ ملتا ہے, میں کسی جگہ بھی جاتا ہوں تو اسٹوڈنٹ مجھے ملتے ہیں پیار سے, محبت سے, خلوص سے اور عزت اور احترام سے. آج کچھ بچے میرے ساتھ انہیں میں سے جو میرے سے پڑھ کے گئے ہیں وہ اسٹوڈنٹ میرے ساتھ پڑھا رہے ہیں, جیسے فرد عباس ہے, مدثر ہے, شمعون ہے, لڑکیاں ہیں چار, مہوش ہے, اپنا نورین ہے. یہ سارے بچے میرے ساتھ میری مدد کر رہے ہیں اور دلچسپی سے پڑھا رہے ہیں. منسٹری آف ڈیفنس میں چلے جائیں, انٹیریئر میں چلے جائیں, ہیلتھ میں چلے جائیں, اس کے علاوہ اکنامکس افیئر میں چلے جائیں, ایجوکیشن میں چلے جائیں, ریلوے میں چلے جائیں. میرے شکیر تھے وہاں پر جو مجھ سے پڑھ کے آگے کالجوں میں داخلہ لیا انہوں نے. کچھ بچے آپ کو کالجوں میں ملیں گے, کچھ بچے کاروبار کے اندر ملیں گے. 28 سال کی جوانی جو پوری ان بچوں کو میرے ساتھ گزری ہے اور پڑھاتے پڑھاتے یہ وقت آ گیا. یہ میرا شوق اور محبت سے مخلص ہو کے میں نے ان بچوں کو پڑھایا. ہمیں لوگ کہتے ہیں سر پھرے لوگ ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنا میں مزہ لیتا ہوں یہ پڑھا کر, جتنا میں خوش ہوتا ہوں, جتنا مجھے اپنا مزہ آتا ہے تو خدا جانتا ہے. اور میں یہی میں کام کر رہا ہوں کہ کوئی ایک اینی ون اسٹوڈنٹ میرے لیے دعا کر دے گا میں پار ہو جاؤں گا.
فائیو ریور نیمز, کوسچن ریپیٹ مت کرو.
میں اسٹوڈنٹ کو باقاعدہ طور پر یہ بتاتا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی ڈگری ہیں اس وقت کامیاب ہیں جب کہ آپ کو ادب ہو اپنے ماں باپ کا, اپنے بہن بھائیوں کا, اپنے بڑے کا, اپنے چھوٹے کا, کہ ہم اپنے ماں باپ سے کیسے بولیں, اپنے بہن بھائیوں سے کیسے بولیں, آنے والے مہمانوں سے کیسے مخاطب ہوں, تب آپ کی ڈگریوں کا فائدہ ہے. اور پھر ان ڈگریوں سے فائدہ حاصل کر کے کوئی نیکی کی طرف چلیں, لالچ کی طرف نہ چلیں, مخلص ہو کے چلیں. تو میں کہتا ہوں آپ کے قدم, ہر ملازمت, ہر نوکری آپ کے قدم چومے گی اگر آپ مخلص ہو کے چلیں گے. اگر لالچ ہو کے چلیں گے آپ کو مل تو جائے گی لیکن اس میں خدا کی رضا نہیں, آپ کا لالچ ہے. دیکھیں جی مشکل حالات تو میرے ساتھ بہت سارے آئے ہیں. پہلے جب والدین فوت ہوئے اس وقت بھی آئے ہیں, میں اس وقت بھی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے, میں گھبرایا نہیں. میں نے جب یہ اسکول چلایا تو مجھے تنگ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ بھی تھے, شیدیے نے بھی تنگ کیا, پولیس نے بھی تنگ کیا, میں تب بھی نہیں گھبرایا. یہاں سے اٹھا دیا وہاں بیٹھ گیا, وہاں سے اٹھایا وہاں بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد مجھے اغوا کر لیا گیا اسی ایجوکیشن کے اس پر. تو میرے پاس کسی نے مجھے کچھ تھوڑی سی بچوں کے لیے کچھ رقم دی تھی تو وہ رقم کے اس پر مجھے اغوا کر لیا گیا اور اپنے اس میں رکھا, لیکن میں گھبرایا نہیں. میں نے سب کچھ ان کو دے دیا اور میں نے یہی کہا کہ دیکھو میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہا, میں تو ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہوں. میں تب نہیں گھبرایا اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. اور آج بھی اندھیرا ہو چاہے کہ رات کی روشنی ہو چاہے کہ اندھیرا ہو, میں بچوں کو علم دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا. کبھی گھبراہٹ نہیں, کبھی پریشانی نہیں.
پر لے لیں آج جمع کا جو ہے 18 سینٹی گریڈ اور منفی کا ہے 21, نفی کا دو سینٹی گریڈ کتنا کم ہوتا ہے؟
سیکنڈ ٹائم سیول ڈیفنس تعلیمی اسکول اپنی مدد کے تحت فور وائس امریکہ.
میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی سائننگ آف کہانی پاکستانی. خدا حافظ.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. سامعین, آپ خبروں میں مختلف ناموں والے سمندری طوفانوں کا ذکر سنتے ہوں گے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان طوفانوں کے نام کس طرح رکھے جاتے ہیں اور یہ کون تجویز کرتا ہے؟ اس کے علاوہ یہ خواتین کے نام پر ہی کیوں رکھے جاتے ہیں؟ ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات جاننے کی ہم نے کوشش کی ہے. اس حوالے سے ہم نے پاکستانی میٹرولوجسٹ اور ریسرچ سائنسدان پروفیسر ڈاکٹر قمر الزماں چودھری سے گفتگو کی ہے. آئیے سنتے ہیں.
یہ ایک پینل بنا ہوا ہے انڈین اوشنز میں ٹراپیکل سائیکلون کا. اس کا ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن اینڈ یو این اسکیپ کے اندر ایک انٹر گورنمنٹل پینل آن ٹراپیکل سائیکلون, اور ایکچولی میں اس کا سیکرٹری رہا تھا 7-8 سال. اسی دوران میں یہ جو ناموں کی لسٹ تھی یہ جو ہے اس پہ متفقہ طور پہ اس کو ایگری کیا گیا تھا کہ تمام ممالک جو ہیں وہ کوئی نام دیتے ہیں, اور میرا اندازہ ہے کہ یہ جو نیلوفر کا نام ہے یہ پاکستان کے جو ادارے تھے انہوں نے اس کو پرپوز کیا تھا. اس لسٹ کے اندر پھر اس کو باری باری ایک ایک نام استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ہر سائیکلون کو دوسرے سے ڈیفرینشیٹ کیا جا سکے, تاکہ پتہ ہو کہ یہ نام دینے کی وجوہات کی. نام کی لسٹ جو ہے اسی آج سے کوئی 5-6 سال پہلے یہ فائنلائز کی گئی تھی اسی انٹر گورنمنٹل پینل آن ٹروپیکل سائیکلون.
یعنی ایک لسٹ بنا دی جاتی ہے اور جو بھی طوفان آتا ہے
تمام ممالک کے جو ہیں, جیسے یہ ہم پاکستان, یہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, مالدیپ, سری لنکا, پاکستان, عمان, اس پینل کے ہر کنٹری نے کچھ نام دیے تھے. ان ناموں کے بیسس کے اوپر وہ پھر ایک لسٹ بنا دی گئی, اور باری باری وہ لسٹ میں سے نام جو ہیں یہ جو تجویز کیے گئے تھے ان کو ایک ایک سائیکلون کو نام دیے دیتے جاتے ہیں.
یعنی اس کی کلاسیفیکیشن, یعنی اس کی جو طوفان ہوتا ہے اس کی شدت کو مد نظر رکھ کر اس کا نام نہیں رکھا جاتا. تو ڈاکٹر صاحب, یہ خواتین کے یہ نام پہ کیوں رکھے جاتے ہیں؟
اس وقت یہ خیال کیا گیا تھا کہ اس میں بہت خطرناک نام نہ رکھے جائیں, اور جو کچھ سافٹ نام ہیں تو اس میں خاص طور پہ فیمیل ناموں کو ترجیح دی گئی تھی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے, مختلف نام دیے جا سکتے ہیں اور مختلف ممالک میں. اس وقت تمام جو ایکسپرٹ تھے ان کا خیال یہ تھا کہ نام جو ہیں کچھ اس طرح کے سافٹ نام دیے جائیں. اس وقت کی کمیٹی کے نام ڈسکس ہو رہے تھے تو میں اس وقت سیکرٹری تھا, تو کچھ نام جو ہیں وہ ڈاکوؤں کے نام پر اور کچھ اس طرح کے ناموں پر کچھ تجویز آئیں, لیکن اس پہ تمام کے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اس طرح کے نام نہ دیے جائیں اور کچھ سافٹ نام جو ہیں, تاکہ اسے امید کی جا سکے کہ جو سمندری طوفان جس کو نام دیا گیا وہ بھی کوئی بہت زیادہ نقصان کا باعث نہ بنے اور لوگوں کے ساتھ سافٹ رہے.
تو پاکستان میں سمندری طوفانوں کو نام دینے کا جو سلسلہ ہے وہ کب سے شروع ہوا ہے, اور پہلے جتنے بھی طوفان آئے ہیں ان کے کیا نام تھے, اور آئندہ جو طوفان آئیں گے ان کے کیا نام ہوں گے؟
یہ کوئی 4-5 سال پہلے ان کو صرف نمبر دیے جاتے تھے, A2, A4 اس طرح. 5 سال پہلے یہ جو ہمارا پینل آن ٹروپیکل سائیکلون تھا انڈین اوشن کا, اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ جیسے دنیا کے دوسرے حصوں کے اندر جو ہے ٹراپیکل سائیکلون جو ان کے نام رکھے جاتے ہیں, تو ہمارے ریجن میں بھی نمبرز کی بجائے نام ہونے چاہیے. یہ آلریڈی طے ہوتا ہے کہ جب اس کے بعد نیکسٹ جو آئے گا اس کا کیا نام ہوگا, اور اس سے پہلے کہ اسی ترتیب سے وہ نام دیے جاتے ہیں ٹرن بائی ٹرن. ٹراپیکل سائیکلون انڈین اوشن کی ویب سائٹ پہ جائیں, ہمارے PTC نام سے ہوگی پینل آن ٹراپیکل سائیکلون, تو اس میں جو سائیکلون کی لسٹ جو ہے وہ اس ویب سائٹ پہ بھی ہوگی, جس سے یہ نام ہم لوگوں نے طے کرنے کے بعد وہاں پر اس پینل کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ موجود ہوگی.
یہ تھے پاکستانی ماہر موسمیات پروفیسر ڈاکٹر قمر الزماں چودھری, جو ان سمندری طوفانوں کی نوعیت اور ان کے مخصوص نسوانی نام رکھنے کی وضاحت کر رہے تھے. ڈاکٹر قمر الزماں نے بتایا کہ دنیا بھر میں سمندری طوفانوں کو نام دینے کا سلسلہ برسوں سے شروع کیا گیا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی شناخت آسانی سے کی جا سکے اور آسانی سے یاد رکھے جا سکیں. انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کے دیگر حصوں کے برعکس پاکستان میں طوفانوں کے نام رکھے جانے کی تاریخ اتنی پرانی نہیں ہے. اس روایت کا آغاز گزشتہ چند برسوں سے ہی شروع ہوا ہے. میٹ آفس ویب سائٹ کے مطابق پاکستان میں سن 2005 میں فانوس اور سن 2012 میں نیلم طوفان آیا تھا. آئندہ آنے والے طوفانوں میں وردہ، تتلی اور بلبل شامل ہیں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر راب میکلین. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ان دی نیوز پیش کریں گے قمر عباس جعفری، اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی نیلوفر مغل. لیکن اس سے پہلے خبروں کا ایک بلٹن.